مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
خدا میرے عطا دیکھو شاد رکھ، اے خدا میرے عطا دیکھو شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ۔ اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے شاد رکھ، اے خدا میرے تاریخ کو شاد رکھ۔
مدینہ یا اللہ، ٹی وی مدینہ، یہ کچھ ہمیں آپ فرمائیں گے، یہ کیا ہو رہا تھا؟ ابھی آپ عام تھوڑا سا مجھے ایسا لگا کہ شاید کچھ سیکھنے کو مل جائے گا۔ پھر مسکراتے مسکراتے آپ پھر مکتب میں تشریف لے آئے، پر بعض اوقات اندر کی باتیں ہوتی ہیں، ناظرین کو اندر کی باتوں میں دلچسپی بہت ہوتی ہے۔ اگر وہ بتانے جیسا ہے تو بتا دیں۔
مجھے پانی پینا تھا، بوتل نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ اسنا بھائی کو ڈھونڈ رہا تھا میں، تو لے آئے بوتل۔ اب یہ کیا بتاؤں میں؟
نہیں، مجھے جو اس میں اسلامی بھائی کو میں نے جو اس پر غور کیا، میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ مجھے ایسا لگا کہ آپ کو کوئی چیز کی تلاش ہے، اور جس چیز کی تلاش تھی وہ مل نہیں رہی تھی۔ عموماً نہ ملنے پر آدمی پریشان ہو جاتا ہے، چہرے پر ایک جذباتی اور غم اور غصے کی کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے، اور آپ جب، اور پھر جس طرح آپ سمجھاتے رہتے، پھر جب آپ کمرے میں واپس لوٹے تو مجھے ایسا لگا کہ جو چیز چاہیے تھی وہ آپ کو ملی نہیں ہے، لیکن چہرے پر آپ کے مسکراہٹ تھی۔ میں چاہا کہ اس کا درس اگر مدنی چینل پر بیان ہو جائے۔
کیا شان ہے آپ کی، آپ بھی بڑا ڈھونڈ لیتے ہیں یار۔ لڑا لڑی اور بولا بولی اور چیخم چاخ سے اپنی بےزتی کروانی ہے اور دوسروں کو بزن کرنا ہے اور دل آزاریاں کرنی ہے۔ آدمی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کوئی چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اب اس میں کیا ہوا؟ خود اٹھا لے آدمی، ہوتا تو میں تو اٹھانے گیا تھا، ٹھیک نہیں بوتل تو کیا کروں، تو وہ کہیں اور پہنچ گئی تھی۔
یہ اگر یہ انداز ہمارے گھروں میں آ جائے نا کہ اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو ایسا ہمارا ہماری ہوتی ہے، باپ رے باپ، اللہ خیر نہیں ہوتی، جس کا وہ کام ہوتا ہے نا، اسی خیر نہیں ہوتی۔
اس پر مجھے حاجی مشتاق کا واقعہ یاد آیا۔ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے ایک سے زیادہ بار بتایا تھا، یہ تھے دراصل کو آفیسر تھے، یہ مولانا بھی تھے، آفیسر بھی تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے دنیا میں اعتبار سے بھی۔ تو جب قفل مدینہ کی تحریک چلی نا، زبان فضول گوئی سے بچنا اور اس سے مدنی ماحول کا رنگ چڑھا نا آدمی پر، تو بولا قفل مدینہ سے مجھے یہ فائدہ تو ہوا ہے کہ پہلے کیا میں آفس میں جاتا تھا تو یہ فائل کہاں ہے، وہ پیپر ویٹ کہاں ہے، فلاں پیپر کہاں ہے، وہ میں نوکروں پر اپنا روپ جھاڑتا تھا۔ اب اللہ کا کرم ہے کہ یہ قفل مدینہ کی برکت ہے، میں خود ہی درازے وغیرہ کھول کے اپنی ضرورت کی چیزیں دیکھ لیتا ہوں، بھولتا نہیں ہوں۔ یہ فائدہ ہوتا ہے نا، اس طرح ملازموں پر بھی ایک دل میں احترام پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا آفیسر اپنے ہاتھ سے بھی کچھ کام کرتا ہے، دوسروں کو جھاڑم جھاڑنے اوڈر ہی نہیں جھاڑتا۔ لیکن یہ کہ آج کل شوہر بیوی پر اوڈر جھاڑتا ہے، بلکہ مصیبت یہ کہ اولاد ماں پر، بلکہ بعض بات باپ پر اوڈر جھاڑتی ہے۔ جوان اولاد جو ہوتی ہے نا، امی کہاں رکھ دیا، ابو آپ کو بولا تھا کہ وہ میری کتاب یہاں رکھا کریں، اول تو آپ کو اٹھانا نہیں چاہیے، اٹھائی تو ابو کہاں رکھ دی، کہاں جاؤں، کدھر ڈھونڈوں۔ تو یہ اس طرح کی مغزماریوں سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، عمل نامے میں بھی اس طرح کی فضولیات، بعض اوقات دل آزاریوں بھرے معاملات بھی درج ہو جاتے ہیں. اور اپنے بہت پہلے سے میں نے سنا تھا گجراتی کی کہاوت، ہسے تینو گھر وسے، بلکہ پڑھا تھا میں نے، ہسے تینو گھر وسے، یعنی جو ہنستا ہے اس کا گھر بستا ہے. تو پھر میں نے اس پر خود گھیرے لگائی دی، رڈے تینو گھر پڑے، رڈے مانے روئے، پڑے مانے گرے. ایسے معاملات میں جو رونا تو نہ کرے، چیخم چاک کرے، اس کا گھر تو سارا برباد ہی ہونا ہے. آباد تو ہونا مشکل ہے کہ سب کے دلوں میں اس طرح محبت پیدا ہو، انسیت پیدا ہو.
جزاک اللہ، کیا بات ہے، جزاک اللہ.
آپ نے تو پورا مدنی گلدستہ بنا لیا. نہیں، یہ کہ نرمی، حدیث پاک میں نا کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، اور جس شے سے نرمی نکال لی جاتی ہے اس کو بدنما بنا دیتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم نرمی والے بن جائیں تو ہمارا گھروں کا معاملہ جو ہے نا وہ گرما گرم رہتا ہے، تو وہ نرما نرم ہو جائے گا، اور ہر طرف سکون سکون اور راحتیں ہوں گی،
ماشاءاللہ.
اور گھر امن کا گہوارہ بنے گا. غصے کی وجہ سے، بے جا چڑچڑا پن کی وجہ سے، خاما خا کی بات بات پر جھاڑ جھپٹ کی وجہ سے ماحول عام طور پہ گھروں کا خراب ہوتا ہے.
بعض اوقات دوائی اپنی جگہ پر نہیں ہوتی، پانی کا گلاس اپنی جگہ پر نہیں ہوتا، فریج کھولو تو اس میں پانی کے بوتل عموماً بھرے ہوئے نہیں ہوتے، کولر کی طرف جاؤ تو اس میں پانی بھرا ہوا نہیں ہوتا، اور بہت ساری چیزیں اپنی جگہ، دسترخوان ڈھونڈو تو وہ اپنی جگہ نہیں ہے، پلیٹ نکالو تو وہ دھلی ہوئی نہیں ہوتی. تو ایسے مواقع پر گھر میں جو ہے نا وہ بھی مغز ماریاں ہو جاتی ہیں کہ یار مطلب کہ کوئی چیز اپنی جگہ نہیں ہے، ماچس نہیں ملتی تو مجھے کنگھی نہیں ملتی، تو تیل نہیں ملتا، تو یوں لڑا لڑی مارا ماری ہوتی ہے. اچھا اپنی چیز کھوئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اپنی چیز سنبھالنے کا کوئی چونکہ ذہن نہیں ہوتا، تو اس لیے لڑتے ہیں گھر کے اندر، اور وہ سامنے سے پھر فائرنگ ہوتی ہے، تمہاری چیز تھی تم سنبھالو، میں کیا کروں، میں کیا گھر کا ملازم ہوں.
البتہ یہ ہونا چاہیے کہ سب کا یہ ذہن بنا دیا جائے کہ جو چیز جہاں سے اٹھائی وہیں رکھ دے، کہ اس جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھنا بھی ایک وہ لڑائی کی جڑ ہے. اس سے آدمی کو واقعی پریشانی ہوتی ہے، اب جلدی اور اپنی ضرورت کی چیز نہ ملے اور اس نے یہاں رکھی تھی اور کسی نے اٹھا کر کہیں وہاں ڈال دی، تو وہ جھگڑے کے ایک انداز پیدا ہو جاتے ہیں. صبر کرنا چاہیے، لیکن سب کو چاہیے کہ وہ اپنی جہاں سے جو چیز اٹھائی وہ وہیں رکھے، خواہ اپنی ہو یا دوسرے کی. اپنی چیز بھی اگر ادھر ادھر رکھیں گے نا تو خود اپنے آپ کو پریشانی ہوگی کہ وہ حافظہ بھی کمزور، ہاضمہ بھی کمزور.
تولیے کے ساتھ بابا بڑے تولیے کے ساتھ بڑی بدسلوکی ہوتی ہے، تولیا عموماً بیسن کے پر لٹکایا ہوا ہوتا ہے. اب ایک آدمی نے ہاتھ دھویا، تولیا سے ہاتھ پہنچنا ہے، اس نے تولیا اٹھانا ہے، تولیا اٹھا کر ہاتھ پہنچتے اس سے آگے نکل جانا ہے، اور آگے جا کر تولیا اس نے کسی صوفے پر رکھ دینا ہے، لیکن دروازے پر رکھ دینا ہے، دوبارہ جا کر اب دوسرا آئے گا تو تولیا کدھر ہے، تو پتا چلا الماری سے نہیں تولیا نکلا. دو گھنٹے کے اندر ایک گھر کے اندر تین تولیا گشت فرما رہے ہیں. تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر نہ رکھنے کی وجہ سے اور خود اپنی ہی ذات میں غیر منظم ہونے کی شاید دلیل ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت بہت شکریہ بابا، بہت بہت شکریہ.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان سيدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا. اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنے یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1437 سن ہجری کے رمضان مبارک کی نویں شب عالمی مدنی مرکز میں کثیر معتکفین اور عاشقان رمضان جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور بذریعہ اوبی بین حجیرہ ضلع پونچھ کشمیر پاک غزنوی کا بینا نیز پاک ہاشمی کا بینا کوٹ سبزل ضلع رحیم یار خان پنجاب پاکستان بھی شریک ہیں اور اسکرین پر نظر بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی چینل کے ناظرین, ہم آپ کو معتکفین کے جذبات و تاثرات بتاتے ہیں, ان کی نیتیں بعض اوقات بیان کی جاتی ہیں کہ جو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہمارے پورے ماہ کا کے لیے جو اسلامی بھائی آئے ہیں یا کتنے بھی دنوں کے لیے آئے ہیں, ان میں سے بعضوں کی کیفیت ہوتی ہیں, جذبات ہوتے ہیں, نیتیں ہوتی ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں.
پہلی مرتبہ آیا ہوں یہاں پہ, الحمدللہ بہت سکون ہوا, کل بھی سکون ہے. جو سوال و جواب کا سلسلہ یہ تو مجھے بہت اچھا, الحمدللہ میں خود ایجوکیشن سے وابستہ ہوں, الحمدللہ یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی.
نگران شورا کے بیان ہوتے ہیں, دو مدنی مذاکرے ہوتے ہیں جس میں ہمیں دنیا کے حوالے سے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. جیسے ہم عام دنیا میں ویسے جی رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر کسی کی کوئی بات ہمیں بری لگتی ہے تو ہم فوراً غصے میں آ جاتے ہیں, لڑنے لگتے ہیں. تو اس حوالے سے ہماری یہاں اصلاح کی جاتی ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ جائے تو شریعت آپ کو کیا کہہ رہی ہے, اپنے غصے کو آپ نے کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے کہ سامنے والا جو آپ کا مسلمان بھائی ہے.
ایرانی شورا جی کے بیان سن کے ہی نا میں یہاں پہ آیا ہوں, اس کا بیان سن کے ہی میں نے بس فوراً سے بے اختیار کیا, سب کچھ کیا, حالانکہ اتنے تک کے جو اعتکاف والا فارم ہے نا وہ بھی پر نہیں کرا, وہ بھی کسی طرح سے یہاں پہ فل کرایا.
دبئی کی یاد آ رہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ اتنا کچھ ملتا ہے کھانے کو جو یہاں پہ نہیں, تو ایسا کچھ فیل بھی نہیں ہوتا, ذرا سا یہاں پہ آنے کے فوراً بعد ایسا ماحول ہو جاتا ہے. اور جیسے میں وہاں سے آیا تھا تو میری طبیعت کافی خراب تھی, تو گھر والے مجھے کہہ رہے تھے کہ مت جائیں, آپ کی طبیعت خراب ہے یہ وہ. میں نے کہا اگر میں یہاں پہ رکا تو کافی طبیعت خراب رہے گی. تو ڈیفینیٹلی جب میں یہاں پہ آیا تو لائک میرا آتے یہاں پہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب کوئی گھبراہٹ یا یہ وہ, لائک میں دو تین دن سے سویا ہوا نہیں تھا, تو یہاں پہ آ کے مجھے اتنی سکون کی نیند بھی آئی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا فیل ہوا ہے. جیسے جیسے لائف چل رہی ہوتی ہے تو یاد آ جاتا ہے کہ باپا جی نے یہ فرمایا تھا, باپا نے یہ فرمایا تھا, تو خود ہی ذہن میں آ جاتا ہے, تو اس کام سے بندہ خود ہی رک جاتا ہے. مدنی مذاکروں سے یہ فائدہ ہوتا ہے.
ماشاء اللہ پہ رہے تریکاش جی, خبر کون ہوں قائدو کون پڑھے لو قائدو تھے, ماشاء اللہ پڑھاؤں تھا گیا پپا جو دیدار تو تھے, ان کا علاوہ سنتن تھے عمل مذاکرات تھے, تو بھی انہوں نے گھڑوں کچھ مدنی پھول دکھاؤں گیا.
دعوت اسلامی کے مدنی مذاکرے سے بہت کچھ حاصل ہوا ہے, بہت چیزیں معلومات ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ایک سوال کا میں نے جواب بھی دیا تھا, حضرت نے مجھے جوڑا بھی عنایت کیا ہے. میں تو یہی کہوں گا تمام اسلامی بھائیوں سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مدنی مذاکرے میں بیٹھ کر کم از کم اسلامی سوالات کے جوابات معلوم ہو جاتے ہیں اس سے.
میں اٹلی کے شہر بریشیا سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا. الحمدللہ ادھر آ کے تو سارے دنیا کی جتنی معاملات سارے بھول جاتا ہے انسان. الحمدللہ سے لگتا ہے کہ ادھر مدینے سے ریک فیضان آ رہا ہے اور ہم الحمدللہ ریک وہ پا رہے ہیں.
میں نام محمد موسیٰ اتاری, ماں کراچی باب المدینہ کراچی نشت گا اچھا منی پہلا مرتبہ باب المدینہ کراچی میں اعتکاف ہے اور یہ سجے منی پیرو مرشد باپا صدقیا یہ مدنی مذاکرہ بہار ہاں ماشاء اللہ آج تما علم دین اور علماء نے انچی سوال جواب جو باریکی باریکی سوال جواب جو ہمارا نیا آیا اما سوال جواب ہماری ہمارا مسئلہ پتہ چلی اور دیکھے اما چیز ماں نسان ہے آ چیز دین ہے تو ہمارا اچ نئے تھے اما چیز ہما ڈگری تک پہنچا نہیں عشق کا اچھا ہمارا سکھ کے جو ہمیں موقع ملتا ہے نا وضو طریقہ غسل طریقہ اور جو نماز ہیں چی شرعی مسئلے ہیں ایمنا مسئلہ چی کسان سانی باریک باریک جو مسئلے ہیں نا ایمنا شنی تو تلا نا منارا پتا چلتا اچھا
میرے سنت کی دن میں دو بار زیارت ہونا مرشد کی زیارت ہونا یہ کم بات تو نہیں ہے نیک مرید کے لیے سنت پر عمل کا جذبہ حاصل ہوتا ہے یہاں پہ امیر سنت کے اور نگرانی شورا کے بیانات سن کر
پہلے جو میں آیا تھا میں نے اس پہ داڑھی کی نیت کی تھی اور الحمدللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے میں نے
اللہ 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 عاشقان رسول آ جائیے آپ بھی بابا یہاں آپ نے ایک اسلامی بھائی کا بیان سنا ہوگا بریشیا اٹلی میں میری نیت کی تھی کہ کبھی اگر اتفاق ہوا یورپ جانے کا اٹلی یورپ میں کا ایک ملک ہے اور ماشاء اللہ مطلب آپ کو شاید ایسا لگے گا کہ آپ پاکستان کے کسی شہر میں چلے گئے اتنا بڑا اجتماع ہی آپ کو دیں گے اتنا بڑا اجتماع ہو سکتا ہے وہاں پر ہاں آپ کو پاکستان یاد آ سکتا ہے تو یہاں بریشیا ایک شہر ہے اس اٹلی کا یہاں پر ماشاء اللہ میری حاضری ہوئی ہے دعوت اسلامی کا اچھا مدنی ماحول بنا ہوا ہے بالخصوص اس علاقے کا ایک ہے کہ یہاں اسلامی بہنوں کا مدنی کام یہ بھی اپنی مثال آپ ہے یعنی اچھی تنظیمی ذہن رکھنے والی اور مدنی کام کرنے والی اسلامی بہنیں بریشیا جیسے علاقے میں آپ کو مطلب کہ ان کی کارکردگی مل سکتی ہے تو یہ ماشاءاللہ وہی بریشیا یہ نام لیا اور میرے ذہن میں وہاں کے ذمہ داران آ گئے اور اچھا اسلامی بھائیوں نے وہ مدنی کام اچھا مدنی ماحول بنایا ہوا ہے اٹلی کا یہ شہر ہے ہمارا اجتماع عموماً دوسرے شہر میں ہوتا ہے بولونیا میں کیونکہ جگہ ایک شہر ہے جس میں بہت بڑی جگہ بولونیا میں تو الحمدللہ بھی مدنی مرکز کی جگہ بھی لے لی ہے دعوت اسلامی نے بہت اچھی جگہ لی ہے بہت اچھی جگہ لی ہے کارنر کی جگہ لی ہے اور آگے جا کے اگر پرمیشنیں مل گئی تو دعوت اسلامی کا عالی شان اور زبردست مدنی مرکز تعمیر ہو سکتا ہے اٹلی میں ماشاء اللہ
گھر زندگی سے جڑی ایک حقیقت ہے ہر انسان کو ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہے چڑیا کا انسان کے گھروں میں گھونسلہ ہو یا پرندوں کا درختوں پر گھر زندگی میں ایک اہمیت کا حامل ہے اور دور حاضر میں انسان کے عالیشان گھر کسی نعمت سے کم نہیں جس طرح انسان اپنے لیے اچھا گھر بناتا ہے ان پرندوں کے لیے اچھے پنجرے بنانے کا ثواب ہے یا نہیں
پرندے تو اپنا گھونسلہ خود بناتے ہیں ہم بنائیں گے تو شاید ان کو کام بھی نہیں آئے گا البتہ یہ کہ اب پرندوں کو پالیں اور اچھا پنجرہ بنائیں تو پھر وہ اقبال کا ایک شعر بولوں گا میں تو اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی یعنی کہ پنجرہ کتنا ہی خوبصورت ہو لیکن قید قید ہے یعنی قید خانے میں جیل میں کتنی ہی سہولتیں ہوں لیکن ظاہر ہے کہ وہ جیل جیل ہوتی ہے کہ جیل میں جو ہوتا ہے وہ کہیں آ جا نہیں سکتا قید ہوتا ہے پابند ہوتا ہے اسی طرح پنجرے کو پرندے میں جب بند کرتے تو یہ قید ہے یہ کہیں آ جا نہیں سکتا پرندہ وہ پنجرہ کتنا ہی اچھا ہو البتہ ظاہر ہے کہ اگر تکلیف دے پنجرہ ہو تو اس کو تکلیف ہوگی تو یوں پرندوں کو جانوروں کو جب پالیں تو ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے ان کے لیے آسانیاں ہوں غذا کی رہنے کی جتنا دے سکتے ہیں کشادہ جگہ دیں تاکہ ہر پھر سکے اس میں اور غذا کا اس کے پاس انبار لگا ہوا ہو دن میں 50 بار دن میں 70 بار اس کو غذا دی جائے پانی دیا جائے تاکہ ان کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو بار بار یہ کھاتے رہتے ہیں پیتے رہتے ہیں تو چڑیا بار بار چگتی ہے اگرچہ تھوڑا چگتی ہے اس کا بیچاری کا جتنا پوٹا ہے لیکن بار بار چگتی ہے نا سوال چلا تھا کہ وہ میں ابھی بچہ ہوں تو کیا میں چڑیا والا روزہ رکھوں یا بڑوں والا روزہ رکھوں تو ظاہر ہے کہ وہ یہ ہم نے بھی پہلی بار سنا تو اندازہ ہو گیا کہ چڑیا تھوڑا سا کھاتی رہتی ہے بار بار دانے چگتی رہتی ہے, تو بچوں کو اس طرح کا روزہ رکھواتے ہوں گے کہ تھوڑا تھوڑا کھائے اور ڈٹ کے نہ کھائے. لیکن یہ کہ یہ پھر روزہ اس کو کہنا جو ہے نا, یہ ظاہر ہے کہ روزہ نہیں ہے, یہ رکھوانا ہے روزہ. جو بچہ طاقت رکھتا ہے تو اس کو پورا ہی رکھوانا ہوگا, جبکہ وہ نیت کرنے پر قدرت رکھتا ہے, اس کو سمجھ آتی ہے کہ نیت کیا ہے. ورنہ چھوٹے بچے تو فریج میں روزہ رکھتے ہیں, پیٹ میں روزہ رکھتے ہیں, کوئی امی کے پاس روزہ رکھتے ہیں, تو اس طرح کا ان کو نیت کا نہیں پتا تو پھر روزہ نہ رکھوایا جائے, اس کو سمجھایا جائے کہ روزہ کس طرح رکھتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان, ابھی جو آپ سوالات کرتے ہیں اس کے جوابات میں تحائف دیے جاتے ہیں, تو اس میں یہ کہنا کہ یہ تحفہ مجھے آپ نے دیا ہے, یہ سوٹ آپ نے دیا ہے, یہ کیسا؟
اس طرح بھائی دیتے ہیں مجھے تحفہ, مجھے تحفے میں آئے ہوئے رکھے تھے تو وہ یہاں پہنچے ہوئے, ان مانو کر تو واقعی میرے
ان کا کہنا سچ ہو گیا کہ آپ نے دیے.
اب پتہ نہ ہو تو پھر بھی سچ تو نہ ہوا, لیکن اب چونکہ قصدن انہوں نے کوئی جھوٹ بولنے کی نیت تو نہیں کی ہوگی, یہ بس باپا نے حج کا ٹکٹ دیا, باپا نے عمرے کا ٹکٹ دیا, بیچارہ باپا کیا دے گیا, اللہ دینے والا ہے. تو یہ مخیر اس نے بھائی عمرے کے ٹکٹ, حج کے ٹکٹ, بغداد کے ٹکٹ دیتے, میں تھوڑی دیتا ہوں, میں کہاں سے دوں گا. یہ عقیدت میں بولتے ہیں کہ یہاں کا بھی بولتے ہیں بس, یہ جو موتقبین کھاتے ہیں نا یہ بھی میرا کھا رہے ہیں, میں اربوں خربوں پتی ہوں, سارے لنگر لٹا رہا ہوں, ان کی عقیدت ہے. لیکن یہ حقیقت یہ کہ میں نہ کھلا سکتا ہوں نہ پلا سکتا ہوں, اللہ تعالی ہم سب کو کھلا رہا ہے, آپ کو بھی کھلا رہا ہے, مجھے بھی کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے. جو اسلامی بھائی, جو مخیر اسلامی بھائی اس تعلق سے تعاون فرماتے ہیں, اللہ تعالی ان کو بھی دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
یا سیدی, یہ ارشاد فرمائیں کہ حرمین طیبین میں جو آب زمزم کے کولر رکھے ہوتے ہیں ان میں سے پانی بھر کر لے جانا, تھرموس وغیرہ میں استعمال کرنا, آیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ بعض نان مسلم حرمین طیبین کے سفر میں کہتے ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا, تو اس معاملے میں ہماری آپ شرعی رہنمائی فرما دیں, جزاکم اللہ خیرا.
حرمین شریفین کے کولر جو ہے نا, یہ ظاہر ہے کہ وہاں جو زائرین ہوتے ہیں, عبادت کرنے والے ہوتے ہیں, ان لوگوں کو پینے کے لیے ہوتا ہے, اس میں سے بوتل بھرنے سے تو خدام بھی روکتے ہیں, لے جانے نہیں دیتے, کیونکہ تو باقاعدہ ان کے لیے تو اس طرح ملازمین رکھے جاتے ہیں جو کولروں میں بھریں تاکہ گلاس سے بھر کر زائرین پیئیں, اور لے جانے والوں کے لیے علیحدہ نل وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں سے لے جائیں, اس میں سے بھر کر نہ لے جائیں. غیر مسلم اگر دعا کے لیے کہتا ہے تو اس کے لیے قبول اسلام کی دعا کی جائے, ہدایت مل جائے, اسلام قبول کر لے, اللہ تعالی اسے مسلمان ہونے کی سعادت بخشے, اس طرح کی دعائیں غیر مسلم کے لیے کی جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پاک سے وسیلہ ثابت ہے؟
جی ہاں, وہ آیت مبارکہ ہے پارہ 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 35 وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اور اس آیت سے بعض مفسرین نے وہ بیعت پیری مرید ہے نا اس کا بھی ثبوت لیا ہے کہ پیر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے مریدین کے لیے وسیلہ ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام عظمت ہے اور گاؤں جو ہے سرکل میرا بکوٹ ہے اور ضلع و تحصیل ابٹواد ہے. تو سنا ہے کئی بزرگوں نے گھاس کھا کے گزارا کیا, تو کیا یہ بات سچ ہے؟
جی ہاں, بعض بزرگوں سے یہ ثابت ہے کہ وہ شبہات سے بچنے کے لیے, شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے خود رو گھاس کھانا ثابت ہے. میں نے ان کا پڑھا ہے اپنے صاحب قوت القلوب سیدنا ابو طالب المکی علیہ رحمت اللہ القوی کہ یہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے اور تصوف کے امام ہیں, اور تصوف کی بالکل ابتدائی کتب جو ہیں ان میں بھی سب سے ان کی کتاب جو ہے نا وہ فائق ہے قوت القلوب, اور اس سے امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے اقتصاب فیض کیا اس کتاب سے, اور احیاء العلوم میں بھی اکثر مضامین اسی کتاب سے لیے گئے. تو یہ ایک عرصے تک شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے یہ خود رو گھاس جو قدرتی اگ جاتی ہے نا, اس طرح کی گھاس پتے وغیرہ کھا کر گزارا فرماتے تھے. یہاں تک کہ آپ کی مبارک کھال جو ہوتی تھی اسکن, آپ کی اسکن کھال یہ سبز یعنی گرین ہو گئی تھی. ان حضرات کا تقویٰ تھا شبہات سے. اب اس دور میں شبہات سے بچنا تو ممکن نہیں, اب اس طرح کا تقویٰ امپوسیبل ہو گیا. وہ اس طرح کہ اب جیسے کہ جتنی بھی آئٹمس ہیں یہ کاروباری آئٹمس, ان میں تقریباً سود کا گیم ہوتا ہے, امپورٹ ایکسپورٹ کا نظام یہ سود پر چل رہا ہوتا ہے. تو اب ہم جو چیزیں خریدتے ہیں جیسے باہر ملک کی کوئی چیز خریدی اور سود کے گیم کے بغیر تو ملے گی نہیں. اب ہمارا قصور نہیں ہے لیکن تقویٰ یہ کہ یہ چیز نہ لی جائے, اب ہمارے لیے اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. اچھا, تاجر جو ہیں یہ کارخانوں والے ملوں والے ایک اس میں تعداد ملے گی, بجلی چوری کی استعمال کرتے ہیں, ٹیکس کی چوری کریں گے, رشوتوں کا گیم. جو بھی پارٹی اس دور میں مالدار بننا حلال ذریعے سے میں احتیاطاً کہتا ہوں کہ ناممکن نہیں ہے, احتیاطاً کہتا ہوں, آگے آپ سمجھ جائیں اتنا مسائل ہے. تو اس لیے اب شبہات سے تو آدمی بچ نہیں سکتا, زندہ رہے گا نہیں, کیسے زندہ رہے گا. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے ہم سے کہ تقویٰ کرنا ہے نا تو دو بکریاں لے اور جنگل میں چلا جائے, غار میں رہے, اس کا دودھ پی کر گزارا کرے. تو اب ممکن نہیں ہے اس طرح کا تقویٰ. وہ حرام سے بچ جائے نا اس دور میں تو بڑی بات ہے. سود حرام ہے, ہاں سود حرام ہے, اس سے بچ جائے. جھوٹ بول کر کاروبار ہو رہا ہے, ملاوٹ والی کون سی چیز ہے جو ملاوٹ والی یعنی خالص اب ملتی ہے, پانی تک خالص نہیں ملتا. میٹھے پانی میں بھی یہ کھارا پانی ملا دیتے ہیں, زمین کا وہ پانی ملا دیتے ہیں برمے کا, وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, کوئی چیز بھی خالص نہیں ملتی تقریباً. تو بازار میں اگر مقابلہ کرنا ہے تو جب تک بجلی چوری نہ کرے اور ٹیکس کی چوریاں نہ کرے اور ملاوٹیں نہ کرے اس وقت تک لوگ بولتے ہیں کہ ہم بازار میں کمپیٹیشن میں آ ہی نہیں سکتے, کر ہی نہیں سکتے. تو یہ ان لوگوں کو کرنا پڑتا جن کو مالدار بننا ہوتا ہے, اور جس کو مطلب یعنی کہ جو روکھی سوکھی پر, سادہ غذا پر, سادہ لباس پر, سادہ مکان پر صبر کر سکتا ہے, گزارا کر سکتا ہے, اس کے لیے بچنے کے اسباب مالدار کے مقابلے میں زیادہ ہیں. سرمایہ دار مالدار یہ اس وقت جو ہے اس دور میں کیا, یہ بھی ابھی پرانی باتیں ہوئی کہ وہ مطلب حلال 100% حلال کمانا شبہات سے پاک, شک شبے سے پاک, انڈائریکٹ حرام کی آمیزش سے پاک، یہ بہت دشوار ہو گیا تھا، اب تو دشوار سے دشوار تر ہوتا جا رہا ہے. کوئی چیز بھی آپ دیکھیں نا خالص کہاں ملتی ہے، اور جھوٹ کتنا بولتے ہیں. اور ایک مصیبت یہ ہے کہ وہ کاروبار کے شرعی مسائل نہیں جانتے، تو یوں انڈائریکٹ بھی سود میں جا پڑتے ہیں. گاہک پر بھی فرض ہے، جب اس کو گاہک بننا ہے، خریداری کرنی ہے، تو خریداری کے مسائل آنے چاہیے، اس کے مسائل ہیں، ورنہ بعض اوقات وہ حرام میں پڑ جاتا ہے. خریداری کرنے والا جھوٹ میں پڑ جاتا ہے، دھوکے میں پڑ جاتا ہے، سود میں پڑ جاتا ہے، لیکن وہ نہیں سیکھتے خریداری کے اصول. مسائل کس کو پتا ہے، بیچنے کے مسائل کس کو پتا ہے، نوکری کرنا تو نوکری کرنے کے ضروری احکام سیکھنا فرض ہے، نوکر رکھنا ہے تو نوکر رکھنے کے ضروری احکام جاننا فرض ہے. لیکن کون جانتا ہے، الا ماشاءاللہ کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے. تو یوں بھی غلطیاں کر کے گناہوں میں، حرام میں پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو حلال اور آسان روزی عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فیاض نامہ میرا اپنے باپ سے تعلق رکھتا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ جو ہم مسجد میں جاتے ہیں، دفتروں میں تو ہم بڑے بند تنگ کر جاتے ہیں، جب ہم مسجد میں جاتے ہیں یہ پھٹی ہوئی ٹوپیاں، یہ جائز ہے، اس سے نماز ہماری ہوتی ہے یا نہیں؟
ماشاءاللہ، نماز کے لیے بہتر یہی ہے کہ عمدہ لباس ہو، یعنی اتنا عمدہ لباس ہو کہ جس لباس میں بندہ جو ہے وہ معززین، یعنی جو دنیاوی اعتبار سے جیسے معززین ہوتے ہیں، افسران ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کو وزیر اعظم کی طرف سے دعوت ملے، یہ خواب دیکھنا نہیں کبھی، ہاں، اور جانا سعادت بھی نہیں ہے، شرف کی بات نہیں ہے. خدا نخواستہ مل جائے وزیر اعظم کی طرف سے آپ کو دعوت، اول تو آپ کے پیر زمین پہ ٹکیں گے نہیں، ہم جیسے ہو تو گھاس ڈالیں گے بھی نہیں، آپ اڑنا شروع کر دیں گے کہ ماں بدولت کو وزیر اعظم کی دعوت ملی ہے. پھر کون سا لباس پہنیں گے، عید والا پہنیں گے؟ نہ عید والا بھی نہیں، اب تو وہ لباس پہنیں گے کہ وہ بس وہ لباس ہوگا اور آپ پہنچیں گے. تو اب یہ کہ وزیر اعظم کیا بیچتا ہے یار، اللہ کے دربار میں حاضری اس سے یقیناً اہم ترین ہے. وہ اس کی بارگاہ میں، پروردگار کی بارگاہ میں جب ہم حاضری دیتے ہیں تو پھٹیچر کی طرح لباس پہن کے حاضر ہو جاتے ہیں. یہ خان صاحب نے بڑا پیارا مدنی پھول بیان کیا کہ ہم یار دفتروں پر جاتے ہیں، ہم تو ٹپ ٹاپ کر کے جاتے ہیں، بن ٹن کے جاتے ہیں، اور ہم مسجد میں جا کر یہ پلاسٹک کی ٹوپی سر پہ رکھ لیتے ہیں. گلی میں اگر پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر چلا جائے نا تو گھر اور مسجد دونوں آدھے آدھے رستے میں بٹوین، اب یہ مطلب شرم کے مارے میں زمین پھٹے اور میں سما جاؤں یہ میں کیسے نکل آیا پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر، یار وہ لوگ کیا بولیں گے، کہیں کوئی مطلب میری تصویر لے کر سوشل میڈیا پر نہ چڑھا دے، اپلوڈ نہ کر دے کہ یہ کیا پہنا اس نے. تو اللہ کے بندے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے کہ جو ٹوپی پہن کر آپ گھر سے مسجد کے باہر نکلنا گوارا نہیں کرتے، جو ٹوپی پہن کر اب اپنے گھر جانا گوارا نہیں کرتے، جو ٹوپی پہن کر آپ دکانداری پر یا نوکری پر جانا گوارا نہیں کرتے، آپ کسی 100% دنیا دار کے یہاں بھی دعوت میں جاتے ہوئے یہ ٹوپی پہن کر جانا گوارا نہیں کرتے، تو اللہ کی بارگاہ میں نماز میں آپ یار یہ ٹوپی پہن کر نماز میں پڑھتے ہیں. اور ہر مسجد میں آئیے، ناجائز نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن بہتر بھی نہیں ہے. بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا خذو زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں جاتے ہوئے نماز کے لیے زینت اختیار کرو، تو یوں اچھا لباس ہو، عمدہ لباس ہو، اس میں اللہ کی بارگاہ میں نماز میں یا گھر میں بھی نماز پڑھتا ہے اس میں یوں حاضری دے، عمدہ لباس ہو، عمدہ امامہ ہو، ہو سنت کے مطابق سما. باقی وہ دفتر کی مثال دی خان صاحب نے، دفتروں میں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ مدنی لباس نہیں ہوتا عام طور پر، وہی شوٹیٹ بوٹیٹ ہو کر بندہ جاتا ہے، تو نماز میں شوٹیٹ بوٹیٹ ہونے کی حاجت نہیں ہے، سادہ لباس ہو لیکن اسلامی لباس ہو، مدنی لباس، سنتوں بھرا لباس ہو، یوں جائے. دیکھیں میں نے ٹوپی کو، جو مسجدوں کی ٹوپی ہے نا، لوگ بےچارے ثواب سمجھ کر رکھتے ہوں گے، اس کو رکھ کے چلے جاتے ہیں سر. میرا خیال ہے یہ مسجدوں میں لوگ رمضانوں میں بہت زیادہ رکھ کے چلے جاتے ہوں گے، اور یہ سمجھتے ہوں گے عوام کہ یہ کوئی کار ثواب ہے. میرے بھائی کم از کم یار جالی والی ٹوپی، کپڑے کی جالی والی ٹوپی جو مکہ مدینے سے لوگ لے آتے ہدیے میں دیتے ہیں، یہی جیب میں رکھ لیا کرو، ہلکی پھلکی ہوتی ہے، نماز میں یہی پہن لو. تو یہ ایک اچھی ٹوپی ہے کہ اس میں آدمی کو اگر معزز آدمی کے پاس جانا چاہے تو شرمائے گا نہیں، گلی میں نکلتے ہوئے پہن کر شرمائے گا نہیں، وہ چٹائی کی ٹوپی پہن کر یا پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر شرمائے گا. تو یہ جس سے مطلب خود طبیعت میں مزہ نہیں آتا نماز میں، لوگ سمجھتے کہ ٹوپی پہننا کوئی فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں ہے، ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. لیکن ننگے سر پڑھنا نماز یہ آج کل چل پڑا ہے، تو بلا ضرورت ننگے سر نماز نہ پڑھیے، بلکہ ننگے سر صحیح بات ہے کہ رہنا بھی نہیں چاہیے. یہ اب یہ مطلب خدا جانے کس سے سیکھا ہے، پہلے کے دور میں جو لوگ ہوتے تھے نا، یہ عام طور پہ ننگے سر نہیں ہوتے تھے، ٹوپیاں پہنتے تھے، جینا کیپ لیاقت کیپ بہت چلتی تھی، اب تو شاید یہ بکتی بھی نہیں ہوگی یار، یہ دکانیں بھی اس کی ختم ہو گئی ہوں گی شاید، اکا دکا ہی رہ گئی ہوں گی، بہت بکتی تھی ٹوپیاں. امامہ ہو تو مدینہ مدینہ، آقا کی سنت سجاتے رہے.
پاپا یہ جو مسجدوں میں رکھتے بھی ہیں پلاسٹک کی، اگر یہ جالی والی جو کپڑے کی ہے یہ اس کے بجائے رکھنے کی ترکیب بنا رہے ہیں،
تو لوگ جیب میں رکھ کے چلے جائیں گے، تو پھر وہ پوری تپی، یہ کوئی چور ہوگا اٹھا کر لے جائے گا، چور بازار میں ٹکا دے گا.
ایک دو جگہ اس طرح کا دیکھا کہ وہ مسجد کا نام نا اس کے اوپر چھوٹا سا یا صرف مسجد یا کچھ اس طرح کا جو ہے نا اس کے اوپر پرنٹ کیا ہوا تھا، ایک دو جگہ یوں دیکھا ہے.
تو پھر پیشاب خانے میں بھی پہن کے چلے جاتے ہوں گے. تو یوں مطلب یہ کہ اب مسجد لکھا ہوا ہے جالی والی ٹوپی، یہ پہن کے باہر نکلے گا، بات تو وہی پیدا ہو گئی نا.
آپ نے یہ شاہ سرمایا واش روم میں جانے کا، دوسرا وہ بعض لکھے ہوتے تو اس میں سجدے میں جائیں گے، اگر مقدس نام ہے یا مسجد ہی لکھا ہوا ہے تو پھر وہ زمین پہ اس کا لگنا وہ پھر ایک عجیب سا ہو جائے گا.
مسجد تو قرآنی لفظ ہے، قرآن میں لفظ مسجد،
اگر اس پہ کوئی ایسی نشانی بنا لیں کہ جس سے پتا چل جائے کہ یہ ٹوپی مسجد کی ہے.
ساری مسجد کی کمیٹیاں جمع ہو تو دنیا بھر کی، مطلب یہ کہ عوام یہ کون سا ہماری باتیں سنیں گے، اور سنیں گے تو کس نے ماننا ہے، یہ کسی اور مولانا کو پوچھ لیں گے، جو داڑھی والا ہو وہ مولانا تو وہ میرا رد کر دے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا ان کا، وہی چٹائی کی ٹوپیاں پہنتے پھریں گے. میں نے تو عقلی دلیل دی ہے نا کہ آپ مطلب جب کسی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ چٹائی کی ٹوپی یا پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر، تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. گناہ میں نے نہیں کہا، ناجائز نہیں کہا، بہتر یہ ہے کہ یہ چٹائی کی ٹوپی وغیرہ نہ پہنی جائے، میں نے یہ کہا کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے، کوئی میں نے گناہ کا کام اس کو نہیں کہا، ناجائز نہیں کہا.
میں نے عربی کی کتاب میں پڑھا تھا، اس میں یہ جو آپ نے فرمایا کہاں سے آ گئی، تو ایک بہت بڑے عالم ہیں عرب کے کچھ عرصے پرانے، انہوں نے لکھا تھا کہ یہود کے چونکہ وہ بھی عبادت کرتے ہیں اپنے انداز میں، تو ان کا ان کے قبیلے ایسے ہیں بہت بڑے بڑے کہ جو اس طرح ننگے سر جو ہے وہ خاص طور پہ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں.
یہودیوں کے قبیلے ہیں جو ننگے سر عبادت کرتے ہیں اپنے طور پر، جو بھی عبادت کریں یہ، تو یہ ان کی نقالی میں اب مسلمانوں نے ننگے سر نمازیں شروع کر دی ہیں.
یعنی ان کی مشابہت اس علاقے میں یا اس زمانے میں اس طرح ان سے تھی موجود؟ اب تو ہمارے زمانے میں تو سب اس طرح نہیں ہے.
اب پتا بھی نہیں یہودیوں کی مشابہت نہ یہ یہودی ہیں ہمارے ملک میں اتنے کہ جو وہ ایسا کریں. لیکن یہ کہ اب ٹوپی تقریباً اتر گئی ہے اور ایک تعداد ہے جو ننگے سر نماز پڑھتی ہے. پہلے ایک مخصوص فرقے کا انداز تو دیکھا تھا, ایک نہیں بلکہ دو فرقے پاکستان میں ہو, ان کو تو دیکھا تھا کہ وہ اپنے طور پر جو بھی نماز پڑھتے ہوں تو اس میں یہ ننگے سر پڑھتے تھے. اب یہ عام لوگوں میں آ گیا ہے, عاشقان رسول کہلانے والے بھی اب ننگے سر نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو حالانکہ ہم جب ہمارا ایک دور دیکھا ہے کہ جیب میں ٹوپیاں تقریباً سبھی کے ہوتی تھی یا رومال باندھ لیتے تھے. رومال باندھنا وہی پلاسٹک والی ٹوپی ہے, رومال باندھ کر بھی کوئی معزز آدمی کے سامنے جائے گا نہیں. گھر مسجد کے باہر نکل کر اگر رومال بندھا ہوا تو ایک دم جھٹکے سے سر پہ مارے گا اور جیب میں ڈال لے گا, کوئی دیکھ نہ لے. رومال باندھنا بھی نماز میں یہ بھی مناسب نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, جائز ہے لیکن مناسب نہیں ہے. ہر وہ انداز مناسب نہیں ہے جو جائز ہونے کے باوجود معززین کے اور یہ جو عام دنیاوی طور پر جو آبرودار لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جانا آدمی پسند نہیں کرتا, یا ویسے ہی اگر دینی طور پر بھی جو آبرودار ہیں ان کے پاس بھی جانا جس حلیے میں پسند نہیں کرتا. لیکن یہ ایک مصیبت ہے کہ علماء کے سامنے, مشائق کے سامنے یہ چٹائی کی ٹوپی پہن کے چلے جائیں گے. اگر کوئی بزرگ مسجد میں تشریف فرما تو ان کے پاس یہ چٹائی کی ٹوپی, بلکہ اگر آنا بھی ہوگا وہ امام صاحب یا بزرگ حجرے میں تو چٹائی کی ٹوپی اٹھائیں گے, سر پہ رکھیں گے اور پھر دست بوسی کریں گے. تو یہ اہل یعنی کہ دین داروں سے نہیں شرماتے اس ٹوپی میں, دنیا داروں سے شرماتے ہیں. مطلب بہرحال کیا کریں, اب تو پلاسٹک کی عام ہوگی, پہلے چٹائی کی ہوتی تھی, پلاسٹک کی بعد میں ایجاد ہوئی. اور اگر کوئی ننگے سر پڑھتا ہے یا کسی کی ٹوپی گر جاتی ہے نا تو بعض لوگ اس کی ٹوپی اٹھا کر اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں نماز پڑھنے والے کے, جو رکھا تھی بھول جائے بےچارا کہ کون سی تھی. یعنی یوں ایسے لوگ ہیں جن کو علم کی کمی ہے, یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ کوئی ٹوپی فرض واجب تھوڑی ہے, ٹوپی پہنا دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, کوئی نماز ننگے سر پڑھ رہا ہے ٹوپی گر گئی ہے کوئی بات نہیں, بھلے گر گئی, آپ اپنی کریں, ان کی فکر نہیں کریں, یہ بےچارے کی نماز ہی بلا دیں گے آپ. یا اگر آپس میں بے تکلف ہوں گے تو یہ ٹوپی جب تھوڑی تنگ وغیرہ ہوگی تو یوں یوں کرے گا, ہنسی آ جائے گی, غریب کی نماز بھی توڑ بیٹھے گا.
میرا نام فاروق ہے. مسجد میں یہ موبائل استعمال کر سکتے یا نہیں کر سکتے, خالی اس کا جواب دینا. آپ اتنے سے میں یہاں پہ آئے ہوں اٹھا بات.
موبائل فون کا استعمال مسجد میں عموماً فضول اور اس طرح کے کاموں میں ہوتا ہوگا. اب واقعی کسی کو ضرورت پڑ گئی, ہم کو کبھی کبھی یہاں ضرورت پڑی ہے کہ جیسے کہ اوپر نماز میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی امام صاحب کی کہ اب کیا کریں, تو مفتی صاحب کو فون کرنے کے لیے ضرورت پڑ گئی. یہ موبائل کا جائز استعمال ہے. اور اگر وہ ادھر ادھر کی باتوں میں لگا ہوا ہے موبائل فون پر مسجد میں تو یہ غلط استعمال ہے. تو اس لیے وہ صورت ہی بنے گی استعمال کی, لیکن جتنا ہو سکے موبائل فون تو مسجد میں بند ہی رکھا جائے. جائز صورت ہو, سخت ضرورت ہو اور شریعت کی اجازت ہو تو ٹھیک ہے, موبائل فون کا استعمال کیا جا سکتا ہے مسجد میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
علی محمد.
آج ویٹرنری ڈاکٹرز اور چرند پرند وغیرہ سے تعلق رکھنے والے افراد بھی ہیں, اور اطلاع کے مطابق 50 مقامات پر اجتماعی طور پر دیگر عاشقان رسول کے ساتھ.
سبحان اللہ.
کیا خرگوش کا گوشت کھانا حلال ہے؟ اگر حلال ہے تو اس کو کیسے ذبح کیا جائے, یہ میرا سوال ہے.
خرگوش کا گوشت حلال ہے اور اس کو تیز چھری سے بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے. ٹانگے وغیرہ اس کی کنٹرول پاؤں کے ذریعے کی جا سکتی ہے. اگر نہیں جانتا زیادہ تو وہ باندھ لے, اگر ڈر لگتا ہے کہ پنجے مارے گا یہ, تو دونوں دو دو ٹانگیں اگر باندھ دیں گے نا, دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں, تو اب یہ بے بس ہو جائے گا. پھر تھوڑا پاؤں سے پیٹ پر پاؤں نہیں رکھنا. بعض اوقات آپ نے گوشت یہ جو بقرعید میں دیکھا ہوگا, جس کو یہ اناڑی بول سکتے ہیں اپنے جو جانتے نہیں ہے پورا کام, تو وہ گھٹنا بکرے کے پیٹ پہ رکھ دیتے ہیں ذبح کے وقت. تو یہ غلط طریقہ ہے, بکرے کے پیٹ پہ گھٹنا یہ جو ماہر گوشت فروش ہوگا وہ نہیں رکھے گا, جو نا تجربہ کر رکھے گا. تو گھٹنا اگر پیٹ پہ رکھیں گے نا, تو جب ذبح ہوگا نا, تو خون کے ساتھ اس کے میدے میں جو غذا ہے نا وہ بھی نکلنا شروع ہو جائے گی, جو ظاہر ہے اس کو بے وجہ کی تکلیف ہے جانور کو. تو اسی طرح خرگوش کو بھی اگر پیٹ پر گھٹنا یا پاؤں رکھیں گے تو یہ بیچارہ ایسا نہ ہو کہ بے موت ہی مر جائے دم توڑ دے, تو ورنہ اس کو تکلیف ہوگی. تو ایسی جگہ پر پاؤں رکھیں جب میدا نہیں ہے, تو اس طرح مطلب, یا کوئی پکڑ کے اس کو رکھے اور دوسرا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کر دے. پھر اس کی کھال جس طرح بکرے کی کھال اترتی ہے, اس طرح اس کی کھال پوری اتر سکتی ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد, اتارنا آتی ہو تو, ورنہ جس طرح اتار سکیں, ورنہ کسی گوشت فروش کو خدمت کا موقع دیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ہمارے آج پٹھان بھائیوں کے سوالات آ رہے ہیں, تو یہ پٹھان بھائیوں میں مرغی ذبح کرنے کا طریقہ میں نے دیکھا ہے جو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. ہاں خان ناراض نہیں ہونا, طریقہ میں نے دیکھا ہے وہ غلط ہے, اور سب کرتے ہیں ایسا یہ نہیں پتا, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ عام طور پہ پٹھان بھائی ہمارے شاید اس کو ضروری سمجھتے ہیں. کیا ہے کہ وہ جب مرغی ذبح کرتے ہیں تو پہلے سے اس کی بیچاری کی زبان کھینچتے ہیں, زبان نکال کے یا چونچ میں پھنساتے ہیں, اس کے بعد اس کو یہ ذبح کرتے ہیں جو شدید تکلیف کا باعث ہے. انڈر اسٹوڈ آپ کی کوئی زبان کھینچے تو کیسا لگے گا. تو اگر اب بھی یہ طریقہ رائج ہے, میں نے برسوں پہلے دیکھا تھا, اللہ کرے اب ان کی کسی نے اصلاح کر دی ہو اس قوم کی, تو مدینہ مدینہ اگر نہیں ہوئی اصلاح تو میری طرف سے اصلاح قبول فرمائیں, علماء سے پوچھ لیں کہ زبان کھینچ کر مرغی کی چانچ میں یوں اٹکانا کیا کسی حدیث شریف میں لکھا ہے طریقہ ذبح کا, یا بزرگوں سے کتابوں میں لکھا ہے, زبان کھینچنے کے سے تعلق ہی نہیں ہے, بس سیدھا سیدھا اس کا منہ پکڑ کے جو ایک طرف ایک پاؤں میں دونوں پر یوں سمیٹ کر رکھے جاتے ہیں ایک پاؤں کے نیچے, ایک پاؤں کے نیچے اس کی دونوں ٹانگیں دبائی جاتی ہیں, پھر وہ اب یہ بے بس ہے, اب اس کا منہ پکڑ کے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا ہوتا ہے. ذہن نصیب کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو, باقی زبان کا تعلق نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ کہ لوگوں کو دیکھا گیا کہ بہت سے جو پرندے ہوتے ہیں جیسے ڈاگ کیٹ کبوتر جیسے اڑتے ہیں دوسروں کے گھروں میں آ جاتے ہیں یا گھومتے پھرتے, وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں, آیا وہ کس کی ملکیت ہے یا جو سیل کر رہا ہے اس کو اسی کو جائز ہے یا جس کی ملکیت اس کو واپس دیا جائے گا, اور وہ پیسے جس سے آمدنی آتی ہے اس کو اپنے اوپر استعمال کرتے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
پالتو کبوتر جو ہے یہ پہچانا جاتا ہے, تو اگر یہ اپنے گھر میں آ گیا تو یہ اپنا نہیں ہو گیا, یہ اسی کی ملک پر باقی ہے جس کا ہے, اڑا دیا جائے اور کیا, اڑتا ہوا آیا تو پھر اڑا دیں گے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ہلے ہوئے ہوتے ہیں گھروں, ان کو گھروں کے پتے معلوم ہوتے ہیں, کبھی آ کر گھر کے تھک جاتے ہوں گے تو بیٹھ جاتے ہوں گے, یہ خود ہی اڑ جائیں گے, تو ان کو اڑا دیا جائے, یا پکڑ بھی لیا تو اب اس کے مالک کو دینا ہوگا, اس میں خود تصرف نہیں کر سکتے, اس کو استعمال نہیں کر سکتے. رہا جنگلی کبوتر, جنگلی کبوتر کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے, جنگلی کبوتر جنگلی پرندہ جو یہ اڑتے رہتے ہواؤں میں اور جنگلی جانور, اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جو پکڑ لیتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے, جبکہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو. مسئلہ نہیں کہ ایک بار کسی نے پکڑ لیا اب وہ مالک ہو گیا، اب وہ جانور اس کے ہاتھ سے نکلا، تو بھلے نکلا لیکن یہ اسی کا ہے جس نے پہلے اس کو پکڑ کر قبضہ کر لیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اب یہ قانونی جرم ہوتے ہیں ملکوں میں اس طرح کے جانوروں کا شکار، پرندوں کا شکار، تو وہ قانونی جرم ہونا اپنی جگہ پر ہے اور کسی نے پکڑ لیا تو مالک ہونا اپنی جگہ پر ہے، قانونی طور پر اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، اس کے باقاعدہ لائسنس ہوتے ہیں شکار کے. جب قانونی جرم ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا جیسا قانون اور جیسا وہ جرم اس میں مطلب گناہ کی صورت بنے گی، وہ مالک ہو جانا اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ یہ قانونی طور پر ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے وہ کرنا نہیں چاہیے. یہی مچھلی کا ہوتا ہے جس نے پکڑ لی اس کی، لیکن اگر کسی کی جھیل ہے جو پالتے نرسری تو اس میں سے مچھلی نہیں پکڑ سکتے کہ اس نے تو ایک اس کا ایریا ہے اس میں وہ پالتا ہے اسے بچے ڈال کر یا جس طرح بھی، وہ یہ اس کی ملک ہے جس کا یہ پانی ہے، کورڈ ایریا ہوتا ہے وہ، اس میں سے بولو کہ مچھلی جو پکڑ کے لے جائے تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہو سکے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے بزرگ برادری، 50 سے اوپر والے، آدم ثانی کس کا لقب ہے؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد صدیق ہے، میں کے پی کے سے تشریف لایا ہوں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے. میرا جواب ہے نوح علیہ السلام.
جواب درست ہے.
آپ کی عمر کتنی ہے؟
54.
ماشاءاللہ.
ہمارے ان بزرگ کو انشاءاللہ مقدس پانیوں کا مجموعہ یہ ہم پیش کریں گے،
مہندی کا تحفہ نہیں دوں گے،
مہندی کا تحفہ بھی دے دیں گے انشاءاللہ.
مہندی مسجد میں نہیں لگانے کی، یہ مہندیوں میں پتہ نہیں شاید وہ کیمیکل ہوتے ہیں کیا، بدبو آتی ہے مہندی میں، مسجد میں نہیں لگانی ہے، جب گھر جائیں نا تب لگانا. یہ کوئی بھی مسجد میں مہندی نہ لگایا کرے.
پاپا اگر مسجد سے باہر ہوں مہندی لگا کر، اور
مسجد کے باہر لگائیں گے نا تو کچھ نہ کچھ یہ مسجد میں بو اس کی ہو سکتا ہے، فنا مسجد میں گھومتے ہوں گے لگا کر یا اندر بھی گھس جاتے ہوں گے، دیکھ لیں مطلب اگر اس میں بدبو آتی ہے. میں نے تقریباً مہندیوں میں بدبو ہوتی ہے، ہاں ناگوار بدبو ہوتی ہے، مزہ نہیں آتا. تجربہ مہندی کے بدبو کا تجربہ مفتی صاحب کو ہے، آپ کو نہیں. فوراً اگر مسجد میں داخل ہو گیا تو شاید بدبو آ سکتی ہے، بدبو اڑنے کے بعد مسجد میں آنا ہوگا، لیکن یہ کہ اتنی محنت کرنے کے لیے یہ ہے کہ اب گھر جا کر ہی لگانا ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا آپ سے سوال یہ ہے، جیسے کہ لوگ گھروں میں اپنے طوطے وغیرہ پالتے ہیں، یہ اگر کسی فروٹ وغیرہ میں اپنی چونچ مار دیں وہ فروٹ کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟
فروٹ کھانا بھی حلال ہے، طوطے کا جھوٹا جو ہے نا وہ ناپاک نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد.
دن میں پرندوں کو 3 دفعہ کھانا دیا جائے کیا پورا دن رکھے جائے؟
3 مرتبہ کھانا تو ہے نا یہ آج کل لوگ کھاتے ہیں، وہ 3 کے کہنے کہتے ہیں 3 4-5 بار کھاتے ہیں عام طور پہ، ریفریشمنٹ کے نام پر بھی تو کھاتے ہی نا. تو جانوروں کو جو پالتے ہیں چاہے پرندے ہوں چاہے جانور ہوں مویشی ہوں، ان کو دن میں 70 بار دانا دن کا گھاس وغیرہ دیا جائے، یعنی یہ ایک مبالغہ ہے کہ انہیں بار بار انہیں اس کے پاس اتنا ذخیرہ ہو، کیونکہ یہ بے زبان ہے یہ مانگے گا نہیں، اور جانور کو بھوک زیادہ لگتی ہے، ان کے اور کوئی کام دھندے تو ہوتے نہیں ہیں، نکاتے رہتے ہیں اور ایسے انسان ہو گئے جو مطلب کھاتے پیتے رہتے ہیں نا, یہ جانوروں سے لوگ تشبیہ دیتے ہیں, بزرگوں کی مطلب تشبیہ دیتے ہیں.
دانے سنت میں وہ بزرگوں کا تین دفعہ کا لکھا ہوا ہے کہ جو تین دفعہ کھاتا ہے اس کو استبل کے اندر,
ہاں استبل کے اندر باندھ دو جو تین بار ہوں گے, یا جانور رکھے جاتے ہیں مویشی خانے وغیرہ اس میں اس کو باندھ دو, تو اپنے لیٹسٹ مطلب یوں کہ اس کو باورچی خانے میں باندھ دو, تین بار کے مخالف تھے. اور ایسی مشکل سنت ہے ہمارے نفس پر, وہ سنت یہ ہے کہ دن میں ایک بار کھانا سنت ہے. سحری میں اب بولو کیا, تو پانی سے بھی سحری ہوتی ہے, چند کھجوروں سے, چند کھجور اور پانی سحری ہم لوگ تو کھاتے ہیں, جائز ہے کھانا. انہیں کہ یہ سنت موقع دا نہیں ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنن زوائد, سنت عادیہ, آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ ایک بار دن میں کھانے کو مشرف فرماتے تھے, اس کو شرف دیتے تھے, داخلے کا اجازت بخشتے تھے, کھانا بھی کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن میں مکس ہونے کی سعادت ملتی ہوگی. تو یہ کہ ایک بار کھانا سنت ہے ہم لوگوں کے لیے یہ بہت مشکل, لیکن ہم لوگ تو ہر وقت کھاتے رہتے ہیں, کم از کم اسی سے اللہ کرے گا ہماری عادت نکل جائے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے. کہ جو کم کھاتا ہے نا اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے, یہ چوہوں پر پریکٹیکل کیا گیا تھا کچھ عرصے پہلے, بعض چوہوں کو خوب غذائیں دی گئی اور بعض کو تھوڑی تھوڑی غذا دیتے تھے, تو جن کو خوب غذا دیتے تھے وہ تو جلدی مر گئے, سپوز کرو کہ وہ دو مہینے میں مر گئے, اور جن کو تھوڑا تھوڑا کھلاتے تھے ڈائٹنگ کراتے تھے وہ چھ مہینے تک زندہ رہے. مثال دے رہا ہوں آپ کو, یعنی کہ کم کھانے سے ان کی عمر زیادہ کھانے والے چوہوں کے مقابلے میں تین گنا ہو گئی. تو ریسرچ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان بھی جو روزے رکھے رمضان شریف کے علاوہ بھی روزے رکھتا رہے کم کھائے تو وہ لمبا جیے گا, اور جو خوب کھائے گا تو اسے نا یوں سب اپنے حصے کا جلدی جلدی کھا ڈالے گا اور اس کی غذا پوری ہو گئی بھی چھٹی. تو یہ کم کھانے سے, روزے رکھنے سے, نفل روزے رکھتا رہے تو اس طرح اس کی عمر جو ہے نا یہ بڑی ہوگی اور اس کی صحت بھی اچھی ہوگی, بوڑھاپے میں بھی اس کو آسانیاں بہت ہوگی. ورنہ جو زیادہ کھاتا ہے وہ جوانی میں بھی اپنی جان سے بیزار ہوتا ہے, جیسے کئی نوجوان آپ کو نظر آئیں گے نہ ان سے بیٹھا جاتا ہے بیچاروں سے, نہ کھڑا رہا جاتا ہے, نہ وہ چل سکتے ہیں, تکلیف میں ہی ہوتے ہیں. جیسے کئی نوجوان آپ نے ہو سکتا دیکھے ہو, ہم نے تو دیکھے, زیادہ کھانا جو ہے نا یہ پیسے دے کر خرچہ کر کے بیماریاں خریدنا ہے. اللہ ہم سب کو اعتدال نصیب فرمائے, لمیٹیشن نصیب کرے.
یہ فیضان سنت میں لکھا ہوا ہے, فیضان سنت کے باب پیٹ کا کفل مدینہ. سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسائل ظاہری کے بعد سب سے پہلی بدعت پیٹ بھر کر کھانے کی پیدا ہوئی. جب لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں تو ان کے نفس دنیا کی طرف سرکش ہو جاتے ہیں, اور یہ فرمان جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. اس قول میں جو وہ بدعت مباحہ یعنی جائز بدعت مراد ہے.
پیٹ بھر کے کھانا گناہ نہیں ہے, لیکن زیادہ کھائیں گے تو نقصانات تو ہوں گے اس کے, وہ دنیاوی نقصانات جو بھی جسمانی صحت کے نقصان بھی ہوتے ہیں, اور گناہوں کی طرف مائل ہوتا آدمی, پیٹ بھرا ہوتا ہے تو مستی سوچتی ہے نا. رمضان شریف میں یہ تقریباً کو تجربہ ہوگا, شام کے وقت اپنے پڑے ہوتے ہیں, نڈال پڑے ہوتے ہیں, نہ اٹھنے کو جی چاہتا ہے, نہ ادھر ادھر بات کرنے کو جی چاہتا ہے, پڑے رہو. پھر جب یہ کچھ پیٹرول جاتا ہے تو پھر گاڑی آتی ہے تھوڑی گیئر میں, ہے نا, پھر بولنا بھی سوچتا ہے, کچھ مستی بھی سوچتی ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ فیلنگز ہو, نہ ہو تو آئندہ نوٹ کرنا کہ مغرب سے پہلے کیا کیفیت تھی اور مغرب کے بعد کیا کیفیت. بلکہ جیسے ہی پانی جاتا ہے نا تھوڑا یعنی کہ یوں بدن میں تھوڑا کرنٹ پیدا ہوتا ہے اور ہمت تھوڑی آتی ہے. زیادہ کھانے سے شہوت بھی زیادہ بھڑکتی ہے, گناہ کے طرف ذہن مائل زیادہ ہوتا ہے. پیٹ جب بھرتا ہے تو خالی ہوتا ہے تو اتنا نہیں مطلب یعنی کہ توجہ گناہ کی طرف کم جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی یہ ارشاد فرما دیجئے, آپ بعض اوقات انگلش الفاظ استعمال فرماتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟
اب نہیں سمجھتے ہیں, نیو جنریشن نہیں سمجھتی. 1123 اور 1522 اور 38 68 67 یہ نہیں سمجھتے. اب یہ انگلش کے جو فگر ہیں یہ سمجھتے ہیں. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ یہ اس طرح کے الفاظ آتا ہوتا تو انگلش بول لیتا ہوں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مجھے انگلش پسند ہے, مجھے پسند نہیں ہے, مجھے عربی پسند ہے, آتی نہیں ہے لیکن پسند ہے, اس لیے کہ میرے آقا عربی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جنت کی زبان عربی ہے, قرآن کریم عربی میں ہے. تو یوں مطلب عربی پسند ہے, انگلش پسند نہیں ہے, انگلش میری مجبوری ہے. نیکی کی دعوت تو دینی ہے نا, انگلش سمجھتے ہیں اردو پوری نہیں سمجھتے ان کو.
آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نیکی کی دعوت دینے کے لیے جتنا جو کوشش آپ کر رہے ہیں, جو میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ کوئی ڈھونڈ ڈان کر کو سوچ کر کو ورڈ یاد کر کے بولنا تاکہ سمجھنے والوں کو سمجھ میں آج سننے والوں کو سمجھ میں آ جائے, یہ کوشش جو آپ کر رہے ہیں اس پر ثواب کی امید رکھی جا سکتی ہے؟
بے شک, انما الاعمال بالنیات. اگر اپنی انگلش دانی کا سکہ جمانا ہے تو یہ مضمون ہے, یہ انداز. مجھے بھی بڑی انگلش آتی ہے, اور اگر مسلمان کو سمجھ میں آ جائے اس لیے بولنا کہ اس کو بیچارے کو آسانی ہو, اس کو پریشانی نہ ہو, تشویش نہ ہو, تعجب نہ ہو, تو اس نیت سے سمجھانے کا کہ مسلمان کو راحت ملے گی اس سے.
میں آپ ملے گا اس کا اتنا بابا اثر بتاؤں کہ جو انگریز لوگ ہیں نا جن کو اردو نہیں سمجھ میں آتی, مطلب مسلمان, جب یہ کسی ایسے شخص کو انگلش بولتا دیکھتے ہیں نا کہ جو انگلش آتی نہیں ہے لیکن وہ یہ محسوس کرتا ہے یار یہ ہم کو سمجھانے کے لیے کوشش کر رہا ہے, یار کہیں کہیں سے ورڈ ڈھونڈ کر کرتا ہے, بھلے کمزور بولتا ہے لیکن میرا اب تک کا تجربہ یہ کہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہمارے لیے کر رہا ہے. اور جس کو آ رہی ہوتی ہے نا اور وہ اس کو پتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو شو ہی کر رہا ہے مجھے آ رہی ہے نا, اس پہ توڑتا ہے ٹانگ, اس پہ توڑتا ہے اس کے ہاتھ, نہ کبھی کدھر کندھا توڑتا ہے. تو اس کے تاثرات ایسے ہوتے ہیں یار جب اس کو آتی نہیں تو اس کو بولنے کی ضرورت کیا ہے. یہ آٹومیٹکلی یہ تصور میں نے باہر جا کے دیکھا ہے کہ لوگ کہ یہ انگلش سمجھنے والے اس مبلغ کو, میں مبلغ کے حوالے سے کو پسند کرتے ہیں کہ جو بےچارہ انگریزی بول نہیں سکتا لیکن اس کو مار توڑ کر منہ میں درد ہو جائے لیکن بےچارہ بولتا ہے اس لیے کہ یار ان کی سمجھ میں آ جائے, اس کو یہ واقعی اپریشیٹ کرتے ہیں. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کو بعض اوقات اس طرح کے میسیج آتے ہیں کہ آپ جب انگریزی کہتے تو ہمیں اچھا لگتا ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے.
آپ نے بتایا تو ہے مجھے,
نہیں مجھے تاثرات آنر بھی ہوئے.
اچھا
آنر بھی ہوئے اور یہ ہوا ہے, اور اس کے پیچھے یہ تصور بھی میں نے ان سے ڈائریکٹلی سنا ہے, سراہتن یہ تصور ہے یار ہم جس سے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ کتنی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے, آپ تھوڑی بہت بنگلا بول دیتے ہیں تاکہ بنگلا سمجھ جائیں, ہم پٹھانی بول دیتے ہیں کبھی کبھی ایک دو جملے وہ سمجھ جائے, تو یہ قوم کو خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ ہمارے لیے یہ چار جملے کہہ رہے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی پچھلے دنوں آپ نے مدنی مذاکرے میں ٹیسٹ کے حوالے سے ذہن دیا کہ اسلام میں اپنا ٹیسٹ کروا لی, لپٹ پروفائل, شوگر اور ایل ایف ٹی, تو یہ تینوں ٹیسٹ میں نے کروائے. تو آپ کی ترغیب سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ الحمدللہ میری ایل ایف ٹی کی رپورٹ درست آئی, شوگر کی رپورٹ درست آئی, اور لپٹ پروفائل میں جو ہے کولیسٹرول بڑا ہوا آیا نا, اور پھر ایک ڈاکٹر کو چیک کرائے تو اس نے پھر مجھے کارڈیولوجسٹ کا کہا کہ آپ انہیں اپنی رپورٹ چیک کروائیں. تو کارڈیولوجسٹ کو میں نے رپورٹ کروائی تو اس نے یہی کہا کہ آپ نے ابھی ڈیڑھ دو مہینے تک ڈائٹ اور ایکسرسائز کرنے کے بعد پھر دوبارہ مجھے چیک اپ کروانا ہے.
یہ تھا کہ الحمدللہ مدنی مذاکرے کی برکت سے یہ ترغیب ملی اور کروا لیا. اگر اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی مزید اس میں ڈیلے کرتے اور نہیں کراتے تو اللہ نہ کرے کوئی بڑی بیماری کی طرف کہیں یہ نہیں چلا جاتا. تو یہی ہے کہ اسلامی بھائیوں کو بھی یہی عرض کروں گا اور حقیقی میں آپ کی بات مان لی جائے. آپ شفقت سے پیار سے پیٹ کے قفلے میں دینے کا ذہن دیتے رہتے ہیں تو آپ کی شفقت میرے ملفوظات ابھی مان لیں, ورنہ تو ڈاکٹر جو ہے فیس بھی لے گا اور کان پکڑوا کے پرہیز بھی کروائے گا.
الحمدللہ عزوجل مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی جس میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ نے لپڈ پروفائل ٹیسٹ اور شوگر ٹیسٹ کی ترغیب دلائی, نگرانی شورا نے ایل ایف ٹی ٹیسٹ کی ترغیب دلائی. یوں تو میں اپنے آپ کو فٹ محسوس کر رہا تھا, دوڑ بھی رہا تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن میں نے ٹیسٹ کروایا تو اس میں شوگر تو نارمل لیکن باقی دو ٹیسٹ میں تھوڑی کمی آئی. ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ آپ نے بہت اچھے موقع سے ٹیسٹ کرا لیا, اگر آپ تھوڑی تاخیر کر دیتے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا دشوار ہوتا, آپ کا لیور کا معاملہ بھی خراب ہو جاتا اور پھر آپ کا کولیسٹرول بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا. تو یہ مدنی مذاکرے کی برکت الحمدللہ اس وجہ مجھے ملی کہ میں نے ٹیسٹ کرایا اور یہ سامنے آیا. تو اس کے حوالے سے عرض ہے کہ یہ تو سب کے لیے مفید ہے, سارے اسلام بھائی اس کو کروائیں, اس سے بہت فائدہ ملے گا اور مرشد کی اطاعت میں فائدہ ہی فائدہ, برکت ہی برکت ہے. مرشد کی جو اطاعت کرے گا دنیا میں بھی اس کو فائدہ ملے گا, آخرت میں بھی اس کو فائدہ ملے گا. یہ برکت مجھے الحمدللہ ملی ہے مرشد کی اطاعت کی.
صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم صلوا على الحبيب.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا, تہذیب کا, طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.